أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس قرآن میں تمام احباب کو خوش آمدید. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کا تیسرا عشرہ جس کا آغاز ہم نے کر لیا اور خوش قسمتی ان سب انسانوں کی کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کیا ہے. ہمارا جو سلسلہ تلاوت ترجمہ مختصر تشریح کا جاری ہے 29ویں پارے کی دو سورتیں سورہ ملک اور سورہ نون والقلم کی تلاوت ہم نے کر لی تھی. آج ہم سورہ مبارکہ حاقہ سے تلاوت کا آغاز کریں گے. ترتیب وہی ہے، پہلے ہم عربی متن کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح. آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے، آپ قرآن مجید کھول کر ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم درود پڑھیں محمد و آل محمد سورہ حاقہ کی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے ترجمے کی طرف انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے بنام خدا رحمان رحیم حتمی وقوع پذیر وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے یعنی یہ قیامت کی گھڑی ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں جس کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے یقینی ہے اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں ہے کہ یہ تو آپ کے اندازے سے بھی زیادہ ہولناک ہے آیت نمبر 4 سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا تھا پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے نے اسے ہلاک کر دیا گیا اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا جسے اس نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا پس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے اس طرح پڑے ہوئے ہیں گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی ماندہ نظر آ رہا ہے یہ قوم عاد اور ثمود جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی اقوام تھی اور انہوں نے جو خدا نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے جو انہیں عذاب دیا ان برے اعمال کی ایک وجہ جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ ہے قیامت کو اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلانا کیونکہ انسان جب روز قیامت کو جھٹلاتا ہے اور قیامت کا جب انکار کرتا ہے چاہے وہ انکار زبانی کرے یا اعتقاداً یقین نہ رکھے تو پھر وہ انسان ہٹ درمی کی طرف جاتا ہے پھر وہ انسان نافرمانی پروردگار کی طرف جاتا ہے اور وہی اس کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے اور قوم عاد کے بارے میں اس کی سزا کا بھی بتایا کہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن ایسی آندھی چلی کہ جس نے ان کو ایسے اٹھا اٹھا کر پھینکا کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے تیز آندھی اٹھا کر پھینکتی ہے آیت نمبر 9 اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور سرنگو شدہ بستیوں نے بھی اس غلطی کا ارتکاب کیا سرنگو شدہ بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کہ جنہیں اس زمین کو اٹھا کے الٹا دیا گیا وہ سرنگو یعنی الٹے جو تھے متفقات قرآن میں اور جگہ پر بھی اس قوم کے بارے میں استعمال ہوا ہے آیت نمبر 10 پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے لیا جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا نوح علیہ السلام کا جو ان کی قوم کا ذکر ताकि हम उसे तुम्हारे लिए यादगार बना दें और समझदार कान ही इसे महफूज कर लेता है। समझदार कान इसे महफूज करता है, इन वाकयात से जो इबरत लेता है, इन वाकयात को जो इबरत लेता है, इनको समझता है और इनसे नसीहत हासिल करता है। और ये मुतअद्दिद रवायात में इससे जो उज़्नु वाईया जो है समझदार कान, तो इससे मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम है। अहले सुन्नत रवायत में भी है और मज़हब अहले बैत की रवायत में। और ये जब किसी जैसे शान मासूम में ये जब होता है कि इससे मुराद मौला अली है, तो वो इसका मिसदाक अव्वल है, यानी अव्वलीन कामिल तरीन मिसदाक मौला अली। इसके अलावा अब जो भी समझदार जो कान रखता है, मतलब क्या, जो नसीहत को सुनता है, समझता है और इन गुजरे हुए वाकयात से इनसे इबरत लेता है, नसीहत लेता है और अपनी जिंदगी में उन अमाल को बजा लाने से गुरेज करता है कि जिन अमाल को बजा लाने की वजह से उन कौमों पर अजाब हुआ था। आयत नंबर 13, बस जब सूर में एक दफा फूंक मारी जाएगी और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे तो वो एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। 15, तो उस रोज वकू पजीर होने वाला वाकया पेश आ जाएगा। जैसा कि पहले भी है, कयामत के मराहिल में पहाड़ों का उठा लिए जाना, पहाड़ों का रेजा रेजा होना, पहाड़ों का रूई के गालों की तरह उड़ना और इनका धूल बन के उड़ जाना, ये कयामत के मराहिल और उसकी निशानियों में से है। 16वीं आयत, और आसमान फट जाएगा और उस रोज ढीला पड़ जाएगा, यानी ये जो निजाम कायनात के नजर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। 17, और फरिश्ते इसके किनारों पर होंगे और उस दिन 8 फरिश्ते आपके रब का अर्श अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। अर्श का मतलब, जैसा कि पहले भी अर्ज किया हुआ है, कि अर्श से मुराद वो कोई खास तख्त नहीं है या कोई खास तख्त हुकूमत नहीं है। अर्श से मुराद खुदा का इक्तदार है, खुदा की कुदरत और उसका इक्तदार है। और यहाँ पर जो मुराद फरिश्तों से जो बात कही गई है, तो अर्श का एक मुराद इल्म भी होता है, इक्तदार भी होता है। तो इस अर्श के उठाने वालों से मुराद वारिसीन इल्म भी हो सकते हैं और 8 की तादाद हो सकता है कि 8 वो 8 फरिश्ते हों या फरिश्तों की 8 सफे हों, 8 ग्रोह हों, अल्लाह बेहतर जानता है।
बस जिसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो वो दूसरों से कहेगा, लो मेरा नाम अमाल पढ़ो। ये पहले भी यकीनन आपने, अगर आपको याद हो दोस्त हमारे साथ हैं, कि दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा उन लोगों को,
नाम अमाल नेक है कि जिनका जिनकी सर जो जन्नत में जाने वाले हैं, जिन्होंने नेक अमाल बजा लाए, उनका नाम है अमल दाएं हाथ में। और यहाँ पर बताया कि जिसका नाम है अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो दूसरों से कहेगा, ये लो मेरा नाम है अमल पढ़ो। यानी जो अपना नाम है अमल दूसरों को पढ़ने के लिए दे रहा है, मतलब यानी उसे यकीन है कि उसके नाम है अमल में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर पर्दा डालना चाहिए, जिसे छुपाना चाहिए। आयत नंबर 20, मुझे तो यकीन था कि मुझे अपने हिसाब का सामना करना होगा। इसका नाम है अमाल इतना साफ क्यों है? क्योंकि इसको यौम हिसाब का यकीन था। जिसको यौम हिसाब का यकीन होता है तो वो खुद को मासियत से, गुनाहों से बचाए रखता है। 21, बस वो एक दिल पसंद जिंदगी में होगा, बड़ी ऐश और आराम वाली राहत वाली जिंदगी में होगा, बुलंद बाला जन्नत में। आयतें चूंकि छोटी छोटी हैं तो हर आयत के साथ नंबर नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बीच में जहाँ पर कोई आयत बड़ी हो तो मैं नंबर बता दिया। बुलंद बाला जन्नत में जिसके मेवे करीब होंगे, यानी दस्तरस में होंगे मेवे, खुशगवारी के साथ खाओ और पियो उन आमाल के सिले में जिन्हें तुम गुज़िश्ता जमाने में बजा लाए। यानी इस जन्नत तक पहुँचने के लिए कौन सी चीज इनको लाई है? वो अमाल है कि जो वो अपनी जिंदगी में बजा लाया। 25, और जिसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, एक काश मुझे मेरा नाम है अमाल न दिया जाता। बाएं हाथ में जो मुजरिमीन है उनका नाम है अमाल उनके बाएं हाथ, एक समझे ऐलानिया निशानी, एक दूसरे को भी पता चल जाएगा रोजाशर में, जैसे एक कुछ को नाम अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा, सब देखेंगे ये दाएं हाथ वाले, पता चलेगा कि ये असहाब यमीन है, ये जन्नत वाले। بائیں ہاتھ پر دیا جائے گا پتا چلے گا کہ یہ سارے اصحاب شمال ہیں جہنم والے. جس طرح وہ اصحاب یمین جو تھا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے, وہ تو آفر کر رہا ہے کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو, جس نے بھی پڑھنا ہے جس نے بھی دیکھنا ہے میرا نامہ عمل دیکھو. اور یہ جس کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ کہے گا کاش یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے, کاش موت میرا کام تمام کر دیتی. یعنی کہہ رہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ موت پر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ, یہ نہ ہوتا, یہ حساب نہ ہوتا. 28 میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا, میرا اقتدار نابود ہو گیا. دیکھیں اس دنیا میں جن چیزوں سے ہمارا لگاؤ ہے, جن چیزوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں وہ مال ہے, اولاد ہے. اور انسان اگر اس مال اور اولاد کو اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہتمام نہ کرے, جیسے اولاد کی تربیت کرنا, ان کو صالح بنانا, ان کو نیک بنانا, اور اسی طرح اگر مال کو اس مال میں سے حق السائل والحق للسائل والمحروم, اگر سائل اور محروم کا حق اپنے مال میں سے ادا نہیں کرتا, اس کا مال اگر اس کے مال میں اگر حق موجود ہے اپنے واجبات کو ادا نہیں کرتا, رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا, تو پھر اس نے یہی کہنا ہے کہ میرے مال نے مجھے نفع نہیں دیا. مال نے نفع نہیں دیا کیا مطلب؟ یعنی مال تو ظاہر مال خود تو نہیں کر سکتا نفع نقصان. اگر یہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا, اپنے ہاتھ سے انفاق کرتا, اور آت ذی القربا حقہ, اور جو جن جن کا حقوق ہے اگر ان کے حق ان کو ادا کر دیتا, تو پھر اس کو یہ پشیمانی نہ ہوتی. اور میرا اقتدار نابود ہو گیا, یعنی اب تسلیم کر رہا ہے کہ میرا اقتدار بھی ختم ہو گیا, میرے مال کی وجہ سے, اختیارات کی وجہ سے, جو چیزیں مجھ میں میرے پاس تھیں میں ان سے اب محروم ہو گیا, ختم ہو گیا. آیت نمبر 30 حکم آئے گا کہ اسے پکڑ لو اور توپ پہناؤ, پھر اسے جہنم میں تپا دو, پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو. 70 ہاتھ لمبی, 70 کا جو عدد ہے عربی زبان میں عموماً کثرت بتانے کے لیے, یعنی کسی چیز کے زیادہ ہونے کے لیے, جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ آپ نے کہا کہ میں روز ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 70 دفعہ استغفار, بلکہ وہ کثرت کے لیے ہے, زیادہ کے لیے. بس یہاں بھی جو ہے نا لمبی زنجیر, یعنی بہت لمبی زنجیر کی جس سے اس کو جکڑ لیا جائے گا. آیت نمبر 33 یقیناً یہ خدا عظیم پر ایمان, یقیناً یہ خدا عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا, نہیں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یہ جو جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے, اس نے اپنے بارے میں افسوس کیا کہ مال میرے فائدے میں نہیں آیا اور میرا اقتدار نابود ہو گیا. اب اللہ مجھے اور آپ کو اس کی وجہ بتا رہا, یعنی کیسے یہ اس جگہ تک پہنچا ہے, اس کو اس مرحلے تک پہنچانے والے کام کون سے ہیں, یہ مجھ سے اور آپ سے بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں کس قدر واضح پیغامات ہیں قرآن مجید میں. اگر کوئی ہدایت لینا چاہے, اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے, پہلی صفت کیا بتائی کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اس کو خدا عظیم پر ایمان نہیں, اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, دوسری چیز بخل ہے. اب اس میں ایک اور چیز کا دیکھیں قرآن نے کس قدر خوبصورت انداز میں بات کو مکمل بیان کیا, یہ نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا, یہ کہا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ خود نہ کھلا سکتا ہو, لیکن اس کے کہنے پر, اس کے دعوت دینے پر, اس کے آواز دینے پر ہو سکتا ہے کہ اور لوگ, دوسرے لوگ کھلاتے مسکین کو. اگر اس کے پاس نہیں تھا اور یہ دوسروں کے سے کہہ کے کروا سکتا تھا, نہیں کروایا, تب بھی یہ انسان مجرم ہوتا ہے اس معاملے میں. 35 لہذا آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے, یعنی دنیا میں بے شک جتنے دوست مال و دولت کے حساب سے, سٹیٹس کے حساب سے جتنے بھی دوست بن جائیں, لیکن اس جگہ پر کوئی اس کا دوست نہیں ہے. اور پیپ کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں ہے, جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو, اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو. یعنی جو اس کائنات میں تمہیں نظر آتا ہے اللہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے, اور وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا اس کی بھی قسم کھا رہا ہے. 40 یقیناً یہ ایک کریم رسول کا قول ہے, یعنی یہ جو قرآن جو ہے ایک کریم رسول کی زبان سے تم تک پہنچا ہے اللہ کا یہ کلام, اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, کوئی شعر نہیں ہے, کسی کا خیال نہیں ہے کہ شاعر نے تخیل کر کے اپنے حساب سے کوئی شاعری بنائی, کوئی شعر نہیں. یعنی یہ جو اوپر باتیں بتائی ہیں یہ رسول کی زبان سے کہ جو کریم ہے اس کی زبان سے تم تک پہنچا. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ تخیل میں خیال میں ایسی چیزیں بنا دی, نہیں, یہ حقیقت ہے, حق ہے, ایسا ہونا ہے. تم کم ہی ایمان لاتے, کم ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے. 42 اور نہیں یہ کسی کاہن کا کلام ہے, تم کم ہی غور کرتے ہو. جیسے وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بعض دفعہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ شاعر کہتے تھے اور بعض دفعہ کاہن کہتے تھے. کاہن کہا جاتا تھا کہ جو مستقبل کے بارے میں اندازے لگاتا. آیت نمبر 44, آیت نمبر 43, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کر رہے, اسے اللہ رب العالمین کے رب نے اس کو نازل کیا. اور اگر اس نبی نے کوئی تھوڑی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کی ہوتی تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر اس کی شہرہ کاٹ دیتے. اللہ یعنی یہ عالمین کے رب کا فرمان ہے, اللہ کا کلام ہے کہ جو اس نے نازل کیا. اگر جیسا تم کہتے ہو کہ نبی نے خود گھڑا ہے, اللہ کا قانون اس قدر سخت ہے اس موضوع پر, اللہ کہہ رہا ہے اگر اس نبی نے یا انبیاء میں سے کسی نے بھی اگر کچھ گھڑ کر, یعنی کچھ اگر اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف کوئی چیز منسوخ کی ہوتی تو اللہ کہہ رہے ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے. اللہ دین میں خدا کا دین سیکیور ہے, اور جو اپنی مرضی سے اس میں انحرافات کرے, اس میں خرافات ڈالے, خدا نے نبی کے لیے, یعنی دیکھیں آخری اتھارٹی ہے, وہاں پہ اللہ نے کہا اگر اپنی مرضی سے کچھ ڈالے گا تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کر شہرت کاٹیں گے. جب نبی کے اوپر بیس رکھی ہے تو اس سے سمجھ کے آتی ہے کوئی بھی اگر اللہ کے دین میں کوئی خرابی ایجاد کرتا ہے, کچھ غلط ڈال دیتا ہے, اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا, کون خدا کو روک سکتا. 48 اور پرہیزگاروں کے لیے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے, یہ جو کہا گیا یہ نصیحت ہے, یہ قرآن ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. 49 اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ تکذیب کرنے والے ہیں, یہ تکذیب کفار کے لیے یقیناً باعث حسرت ہے. یہ جو جھٹلانا ہے یہ کفار کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ جب وہ دن وعدے کا دن آئے گا. 51 اور یہ سراسر حق پر مبنی یقینی ہے, یہ حق الیقین ہے. بس آپ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کریں. یہاں پر سورہ حاق کا مکمل ہوتی ہے. اگلی سورت سورہ معارج ہے کہ جس کی ہم تلاوت کریں گے. پہلے اس کی آیات کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے اور مطالب کی طرف متوجہ ہوں. ایک درود پڑھ محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائكة والروح الیہ فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وعلى آله سورة معارج بنام خدا رحمان رحیم ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہی تھا جو واقع ہونے ہی والا ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ عذاب کا سوال کرنے والا کون تھا یہ امامیہ مصادر یعنی اہل بیت کے روایات میں بھی اور مکتب صحابہ کی روایات میں بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر قم کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا تو حارث بن نعمان الفہری نے ان کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہو تو اے اللہ مجھ پر آسمان سے پتھر برسا دے یا مجھے دردناک عذاب دے یہ کہہ کر وہ اپنی سواری کی طرف چلا ہی تھا کہ ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پر گرا اور اس کے نیچے سے نکل گیا اور وہ مر گیا یہ واقعہ جو ہے کہ جب غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اللہ کے نبی نے تو یہ نعمان نے آ کر حارث بن نعمان نے کہا کہ اگر یہ آپ نے اپنی مرضی سے کہا ہے رسول اللہ سے کہا آپ نے اپنی مرضی سے کہا اللہ کی طرف سے آپ نے کہا اللہ کی طرف سے اس پر اس نے یہ بات کی تھی اور اس پر عذاب آ گیا آیت نمبر دو کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں نمبر تین عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے یہ عذاب جو آیا ہے یہ اس کا مصداق جو شان نزول ظاہر ہے کہ وہ قدیر والا واقعہ اور اس سے بڑھ کر اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو دیگر مصادیق بنیں گے وہ قیامت کے عذاب کے ساتھ بھی وہ قیامت کا عذاب بھی اسی طرح سے تو یہ عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے، ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو
اس عالم ملک کا جو زمانہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے جو سال دن ہیں وہ جو زمانہ قیامت کا ہے یا جو عالم برزخ کا زمانہ ہے کہ اس میں دائرے کی یہ آپس میں
اس کو ہم اس کے ایک جیسے اس زمانہ اور اس زمانے کو ایک جیسا نہیں کر سکتے، لیکن تمثیل کے لیے جو عرض یہاں پر اللہ نے پیش اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا 50,000 سال۔ ایک حدیث ہے چھٹے امام کی کہ تمہارا محاسبہ ہونے سے پہلے تم خود اپنا محاسبہ کرو۔ قیامت کے دن 50 مراحل ہیں، ہر مرحلہ تمہارے حساب کے مطابق 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، آیت نمبر 5، بس آپ صبر کریں، بہترین صبر، یہ لوگ یقیناً اس عذاب کو دور خیال کرتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو مجرم ہے وہ اس قیامت کے عذاب کو، قبر کے عذاب کو، موت کے بعد کے ان مراحل کو دور گردانتا ہے، اسے دور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ وہ نشانیاں قیامت کی بیان ہو رہی ہیں۔ اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ بکھر جائے گا، یہ ختم ہونے والا ہے۔ 10ویں آیت، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے۔ یعنی دوست دوست کے کام نہیں آنے والا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے دوست ایک دوسرے، لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آنے والا۔ اور مجرم کی کیا خواہش ہوگی اس دن کے، جو مجرم کی حیثیت سے میدان محشر میں حاضر ہوا ہے، جو خدا کے نافرمان کی حیثیت سے میدان محشر میں حاضر ہو گیا ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے جب وہ اس عذاب کو، جب اس عذاب کی سنگینی کو، جب ان معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، وہی بیٹے کہ اس دنیا میں جن کے لیے انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، جن کے لیے بہت مصیبتیں، مشکلیں، صعوبتیں اٹھاتا ہے اور ان کو آسائش دینا چاہتا ہے، ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اس دنیا میں تو ہے انسان، اگر والدین کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، اگر ان کے بچوں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ مصیبت ان پر آئے، ان کے بچے بچ جائیں۔ لیکن وہ قیامت کی ہولناکی وہ ایسی ہے کہ اگر مجرم ہوا تو وہ کیا چاہے گا؟ وہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور 12ویں آیت، اور اپنی زوجہ اور اپنے بھائی کو بھی اور اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو، تاکہ پھر اپنے آپ کو نجات دلائے۔ یعنی مجرم کی خواہش یہ ہوگی وہاں پر، وہ چاہے گا کہ کسی طرح اسے نجات دے، کسی طرح وہ بخشا جائے، چاہے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، بیوی کو دے دے، بھائی کو دے دے، قبیلے کو دے دے، اور پوری زمین پر سب 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 کو دے دے فدیے میں، چاہے گا کہ خود کو بچا لے۔ اس کی ہول نہ کی، اس کی تو یہ خواہش تو ہے اس کی۔ 15، ایسا ہرگز نہ ہو، یہ جو چاہتا ہے نا کہ کوئی فدیہ دے کر خود کو بچ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال ادھیڑنے والی، یہ آتش ہر پیٹ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو پکارے گی۔ وہ جو قوانین خدا سے پشت پھیرتا ہے، وہ جو اللہ کی اطاعت کو پیٹ پھیرتا، وہ جو منہ موڑ لیتا تھا اطاعت خدا سے، وہ کہ جسے خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو اکڑ جاتا تھا، تو بس یہ آگ پکارے گی ہر پیٹ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو، اور اسے بھی پکارے گی جس نے مال جمع کیا اور بند رکھا، یعنی جو مال جمع کر رہا ہے، جو بند کر کے رکھ رہا ہے، انفاق نہیں کر رہا، سائل اور محروم کا حق نہیں دے رہا، اپنے واجبات ادا نہیں کر رہا، اس کو بھی اس آگ نے پکارنا ہے. اللہ کرے ہم مرنا ہو، اللہ کرے جو میری یہ بات سن رہے ہیں، میرے ساتھ ابھی شامل ہیں، جو بعد میں اس کی ریکارڈنگ سنیں گے، اللہ کرے میں اور آپ ان میں شامل نہ ہوں کہ جو بند کر کے جمع کر کے رکھیں اور رائے خدا میں انفاق نہ اپنے واجبات ادا نہ کریں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے پیسوں کو بچانے کی خواہش میں حج ادا نہیں کرتے، اپنا خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، آس پاس جو مستحقین ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے. تو بس اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر خطرہ ہے، اس دن آگ بلائے گی، اپنی طرف پکارے گی. آیت نمبر 19، انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، یعنی انسان میں حوصلے کی بڑی کمی ہے. کیا وجہ ہے؟ آگے وجہ بتائیے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یعنی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور بالکل ہی مایوس ہو جائے گا، اور جب آسائش ہوتی ہے تو پھر بخل کرنے لگتا ہے. یعنی جس وقت اس کو مال کی تنگی کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت اس کی حالت گھبرانے والی، اس وقت گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میرا کیا بنے گا، آگے کیا کروں گا، آگے کہاں جاؤں گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. لیکن جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے، جب اس کو ذرا آسائش ملتی ہے، تو اس وقت پھر بخل کرتا ہے، اس وقت کنجوسی کرتا ہے. یہ انسان جو ہے جس کے بارے میں حلو آ کہا، یعنی کم حوصلہ انسان کی یہ نشانی. جبکہ اس کے علاوہ بھی ہے انسان سوائے نماز گزاروں، یعنی نماز گزار اس کی حالت یہ نہیں ہوتی، اور اس نماز گزار کے پھر آگے ابھی صفات بتائی جا رہی، نشانیاں بتائی جا رہی، کن صفات کا حامل ہے، کن نشانیوں کا حامل ہے وہ نماز گزار، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتی. موسمی نمازیں نہیں ہیں، جیسے آج کل ماہ مبارک رمضان میں سب لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان میں ایک تعداد موسمی نمازوں کی، نمازیوں کی، کہ جو رمضان کے نمازی ہوتے ہیں، اور ان کی نماز پھر دوبارہ اگلے سال کے ماہ مبارک رمضان میں اس میں شروع ہوتی ہے. ضمن اپنے ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ شب قدر کی راتوں میں 6 رکعت، جو 6 دنوں کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اچھا ہے کہ آپ اپنی قضا نماز کی فکر میں ہیں اور جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کی ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو سال میں اکثر نماز نہیں پڑھتے، اور شب قدر میں یہ 6 دن کی جو قضا نماز ہے اس کا تو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اگر تو کوئی تبدیلی کا امکان ہے کہ اس شب قدر میں 6 دن کی رکعت 6 دن کی نماز قضا نماز پڑھ لی ہے، آئندہ نماز قضا نہیں کرے گا اور جو قضائیں اس کی رہتی ہیں ان کا اعادہ کرے گا، تو پھر تو یہ 6 دن کی نماز پڑھنا اس کو فائدہ دے گا. لیکن اگر یہ فقط اپنے دل کو تفکر تسلی کے لیے ہے کہ چلو میں سارا سال نہیں بھی پڑھتا تو شب قدر میں 6 دن کے پڑھوں تو یہ بہت ہے، یہ تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اس طرح کے اگر فراڈ لگانے کے موڈ میں ہو تو یہ 6 دن کی نماز اس کے کام آنے والی نہیں ہے. تو بس نماز گزار علاوہ ہیں اس کے، یعنی ان کے لیے وہ ایسے نہیں ہیں جن کا پہلے ذکر ہو. وہ نماز گزار کون سے ہیں؟ جو اپنے نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، موسمی نمازیں نہیں، اور جن کے اموال میں معین حق ہے سائل اور محروم کے لیے. یعنی جو اس کے مال میں حق ہے ان حقوق کو ادا کرتا ہے، سائل کا حق ادا کرتا ہے، محروم کا حق ادا کرتا ہے. سائل وہ کہ جو اپنی حاجت بیان کرے اور سوال کرے، محروم وہ کہ جو اپنی حاجت بیان نہ کرے، سوال نہ کرے، ہاتھ نہ پھیلائے. بس اس نماز گزار کی جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اس کے مال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے. اگلی صفت کیا ہے اس کی؟ اور جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. उसको सच्चा समझ, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, बतहकीक उनके परवरदिगार का अजाब बेखौफ होने की चीज नहीं है, और अजाब परवरदिगार बेखौफ होने की चीज भी नहीं। अगर इंसान इस दुनिया की मामूली तकलीफों को नहीं बर्दाश्त कर सकता, इस दुनिया की सूरज की तपिश को नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो भला अजाब खुदा को, कि जो खुदा के गैज़ और गज़ब उसके गुस्से का नतीजा होगा, उसको कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। अमीर उल्मोमिनीन जैसा कि फरमाते हैं बाकुमेल में, वो अजाब ऐसा है कि न उसे आसमान बर्दाश्त कर सकता है न जमीन बर्दाश्त कर सकती। तो फिर कहते खुदा फिर मेरा क्या हाल होगा, मैं तो तेरा एक पस्त बंदा हूँ, जलील हकीर एक बंदा हूँ खुदा। बस ऐजान मोहतरम, बतहकीक उनके परवरदिगार का अजाब बेखौफ होने की चीज नहीं है। अगली सिफात इन नमाज गुजारों के बयान हो गई, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपने किरदार की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों और लौंडियों से तौसन पर कोई मलामत नहीं, जो उनका हलाल हक है उस हुक्म को हासिल करते हैं, और जो लोग इसके अलावा ख्वाहिश करें, वो हद से तजावुज करने वाले, जो अपनी बीवी से अलावा आगे बढ़े, हराम की तरफ जाएं, गंदगी की तरफ जाएं, जिना की तरफ जाएं, तो वो हद से तजावुज करने वाले। इन नमाज गुजारों की एक और सिफत बयान हो रही है, जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखते हैं, अमानत की खयानत नहीं करते, और जब वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं, अपने वादे का पास रखते हैं। याद रखिएगा, जन्नत में जाने के जो शराइत बयान अल्लाह करता है ना, तो अल्लाह ही है कि जिसने जन्नत में इंसान को डालना है, और जहन्नम में जाने के जो निशानियां खुदा बयान कर रहा है, तो जहन्नम में डालने वाला भी खुदा ही है। जब यहाँ मुझे और आपको अल्लाह खुद बयान कर रहा है, तो फिर हम चोर रस्ते नहीं ढूंढ सकते। हम अमल को छोड़कर, अल्लाह के बताए हुए रस्तों को छोड़कर शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ सकते। बस यहाँ देखिएगा, अहद का पास करना, अपने वादे को पूरा करना। और बाज लोग वादे यानी कॉल देंगे, अपनी जुबान से कह देंगे जी मैं करूंगा, और बाद में उससे मुकर जाए। एक तो ये मुकरना, ये भी मन, ये तो है ही मन, लेकिन कुछ लोग अपने अहद का पास नहीं रखते, जैसे वो कमजोरी दिखाते। इसकी भी मुजम्मत है कि अगर कौल दे दिया है तो फिर उसकी पाबंदी करो। कौलू कौलन सदीदा, जब बात करो तो मजबूत पुख्ता बात करो, पक्की बात करो। लिहाजा इंसान जिस काम को बजा नहीं ला सकता, उसका वादा ना कर, उसकी आस ना दिलाए। ऐसा ना हो कि लारे लगाए रखे और बाद में कर न सके, ये अहद शिकन होता है इंसान। तो लिहाजा इस तरफ भी मुतवज्जे रहना चाहिए। आयत नंबर 33, और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, जो उन्होंने गवाही दी उस पर कायम रहते हैं, मसलन उन्होंने शहादत दी है कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, अब उस पर कायम रहेंगे, क्या मतलब किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराएंगे। वाशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के नबी की रिसालत की शहादत दी है, गवाही दी है, अब उस गवाही पर कायम रहेंगे। मौला अली की विलायत की, आइम्मा मासूमीन की विलायत की शहादत दी है, तो उस पर कायम रहेंगे। रोज कयामत की गवाही दी है कि कयामत वकूअ पज़ीर होने वाला है, तो फिर उस पर कायम रहेंगे, उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। 34, और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ऊपर नमाजों की पाबंदी की बात आई थी, यहाँ पर उनकी अगली सिफत आई कि वो नमाजों की हिफाजत करते हैं। क्या मतलब नमाज की पाबंदी का जो मतलब था दायमून वाला, उसका मतलब ये है कि वो नमाज की पाबंदी करते हैं, उसे रेगुलर पढ़ते हैं, कजा नहीं करते, मुस्तकिल नमाजी। यहाँ पर है नमाज की हिफाजत करते हैं, क्या मतलब फिर नमाज को खुजू खुशू के साथ पढ़ते हैं, शराइत के साथ बजा लाते हैं, अपने दिल की हिफाजत करते हैं, ख्यालात की तरफ जाने नहीं देते, अपनी नमाज को ख्यालात से, वहमों से, बुरी सोचों से, रियाकारी से, और बहुत सारे अमराज जो इबादत को लग जाते हैं, उनसे अपनी नमाजों को, अपनी इबादतों को महफूज रखते हैं। یہ اتنی یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں نماز گزاروں اور یہ جو صفات ہیں کہ جن کے مال میں حق ہوتا ہے سائل اور محروم کا، جو اپنی گواہی پر قائم ہیں، جو اپنا عہد پورا کرتے ہیں، جو اپنا قول پورا کرتے ہیں، جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے پیکج کیا ہے؟ آیت نمبر 35، جنتوں میں یہی لوگ محترم ہوں، جنت میں انہی لوگوں کا احترام کیا جائے گا. پھر ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ ہو کر؟ کیا ان میں ساری شخصی آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے ٹولی ٹولی گروہ گروہ ہو کر، اور ظاہر ہے کہ مسلمان جو اللہ کے نبی کے ساتھ اوائل اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ نسبتاً اس معاشرے کا کمزور طبقہ تھا، مالی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے وہ کمزور طبقے تھے. تو یہ مشرکین مکہ آ کر کہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان جنت جائیں گے تو جیسا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جنت جائیں گے، کہتے تو ہم ان سے پہلے جنت جائیں گے. اللہ نے کہا کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت پر جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی انہیں پتا ہے کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. 40، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں. ہم عاجز نہیں ہیں، اللہ عاجز نہیں ہے کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے. بس آپ انہیں بےہودگی اور کھیل میں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اس دن کا سامنا کریں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کس دن؟ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہیں. یعنی جو قیامت کا مرحلہ ہے یہ، یعنی ایک دفعہ تو سور پھونکا گیا اور یہ دنیا کا نظام ختم ہوا، سب کچھ درہم برہم ہوا، زمین ان پہاڑ چل پڑے، ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر میدان حشر سج گیا. اب جو اگلا اعلان ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. آیت نمبر 44 آخری آیت ہے سورت کی، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اذان محترم، قرآن مجید نے الفاظ کو، مطالب کو، مفاہیم کو انتہائی سادہ الفاظ میں، سادہ انداز میں، عام فہم انداز میں ہم تک قرآن، اللہ کا کلام اس قرآن کے ذریعے پہنچا ہے. بہت آسان اور سادہ الفاظ کہ جو سمجھ میں آنے والے، حتی بچے کو سمجھ میں آنے والے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسے سمجھ میں آنے والے. کیونکہ جس معاشرے میں اللہ کے نبی نے کام کیا تھا وہ ان پڑھوں کا معاشرہ تھا، جہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن یہ قرآن وہاں اس پورے معاشرے کو تبدیل کر گیا کیونکہ وہاں انہیں سمجھایا جا رہا تھا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اسی طرف آئیں، قرآن کو تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں، سمجھتے ہوئے پڑھیں. آپ خود دیکھیں اگر سمجھتے ہوئے انسان پڑھے تو اس اتنی حجتیں تمام ہونے کے بعد کہ خدا مجھے اور آپ کو قیامت کے اگلی دنیا کے ایک ایک مرحلے کی ایسی عکاسی قرآن میں کر کے دکھا رہا ہے کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. جیسے خود جب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں ہم تھوڑا تصور کریں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ تو ہوگا، ایسا ہوگا، پھر اس مرحلے میں جائیں گے. اس قدر واضح اور انتہائی سلیس انداز میں مطالب کو خدا نے بیان کیا ہے. لہٰذا قرآن مجید میں تدبر کا یہ سلسلہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں شروع کیا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی قرآن مجید میں تدبر، غور و فکر اور اس کو سمجھنے کے یہ سلسلے جاری و ساری رہے. یہاں پر بات تمام کروں گا،
اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. دعا کے ساتھ تمام برادران خواہران جو ہمارے ساتھ اس میں درس میں شامل ہیں سب کی حاجات کی برابری کے لیے، جتنے
جتنے لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہم سب کے دعاؤں کی استجابت کے لیے اور تمام مومنین جو ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اللہ جن کے لیے چاہتا ہے ہم دعا کریں سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے امام زمان کے ظہور کی تاجیل اور دیگر تمام دعاؤں کے لیے پانچ مرتبہ یہ مجیدہ کی تلاوت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 السوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.